الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة معتاد وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وفي رواية ولعامة المسلمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه قابل صد احترام بزرگوں اور محترم بھائیوں قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے جس طرح دین اسلام کے لیے بہت ہی زیادہ احکام مزایا خصوصیات اور قرآن کریم میں مفاخر بھرے پڑے لیکن ایک موضوع ایسا ہے جس کو قرآن کریم نے متعدد بار بیان کیا ہے اور وہ موضوع ہے شریعت کی ضرورت کہ یہ جو انبیاء کی بعثت کا سلسلہ ہے. یہ جو وحی کے نزول کا سلسلہ ہے اور اللہ کی کتابوں کا جو نزول کا سلسلہ ہے, انسانیت اور کائنات کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب ہو گئی تو فرشتوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی یہ درخواست رکھی, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اے اللہ ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور ہم آپ کی کبریائی بھی کرتے ہیں, آپ کی بڑائی اور آپ کی عظمت, آپ کی خدائی مسلم ہے اور ہم اس کے سامنے سر بسجود ہیں. تو یہ نئی مخلوق انسان حضرت آدم, ان کی خلقت کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ غور کریں تو یہ وہی سوال ہے جو سوال شریعت پہ ہوتا ہے کہ پورا نظام, پوری شریعت, پورا دین, پورا اسلام, اتنا لمبا چوڑا احکام, تفاصیل, تاریخ, رجال, حدیث, فقہ, تفاسیر, معانی, لغات, عربیت, یہ سارا کا سارا ہمارے دین کے اجزاء ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا ضروری ہے زمین کو آباد کرنے کے لیے اور انسان کتنا ضروری ہے دوسری مخلوقات کو راہ راست پہ لانے کے لیے. ابتدائی زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد, ان کے لیے باقاعدہ کوئی انبیاء کے بعثت کا سلسلہ نہیں تھا, بلکہ اپنے والد ماجد حضرت آدم کی تعلیمات, پھر ان کی اولاد نے اپنی دادا کی تعلیمات, وہی ان کو سمجھائی جاتی تھی اور وہی وہ شوق سے کوشش کرتے تھے کہ یاد کریں اور محفوظ کریں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نمبر پہ بعثت ہوئی ہے وہ بھی تکوینی ہے, تشریعی نہیں ہے. حضرت شیس علیہ السلام وہ بھی حضرت آدم کی تعلیمات ہی کو آگے بڑھا رہے تھے اور ان کے بعد پھر ان کی آل اولاد میں حضرت جرجیس علیہ السلام آئے ہیں, انہوں نے بھی یہ تعلیمات آگے بڑھائی اور محدثین خصوصاً امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور ان کے ہم خیال حضرات کی رائے یہ ہے کہ انہی کے حضرت جرجیس کے آل اولاد میں حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے ہیں, وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد انسانیت روئے زمین پہ پھیل چکی ہے, مشرق و مغرب, شمال و جنوب میں انسان پھیل گیا, انسان نے سفر کیے, انسان نے مہم جوئیاں کی اور وہ وادیوں اور پہاڑوں سے لے کے جنگلات اور صحراؤں تک پہنچ گیا. اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نے اب ان احکام کو شریعت میں بدل دیا. اور میں نے ابتدا میں جو آیت پڑھی شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا, یہ وہ شریعت ہے کہ جس کی نصیحت ہم نے, جس کی امانت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی تھی. اور یہاں سے پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد چار انبیاء بڑے تشریف لائے ہیں. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور ہم نے حضرت نوح کو جو شریعت عطا فرما دی تھی وہی شریعت ہم نے ابراہیم کو بھی دی, اور وہی شریعت ہم نے موسیٰ کو بھی دی, اور وہی شریعت ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی, اور چوتھے نمبر پہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت لے کر آئے ہیں. تو یہ ایک مختصر تاریخی خاکہ سمجھنا ضروری ہے. انبیاء کتنے آئے ہیں؟ 124,000 انبیاء کی آمد تو یقینی ہے, امت ان پہ متفق ہے. اور ان 124,000 انبیاء میں سے ہمیں کتنوں کا علم ہے, ہم کتنے کی تاریخ جانتے ہیں, کتنی اقوام جانتے ہیں؟ صرف اتنی جو قرآن کریم میں ذکر ہوئی ہیں. اور قرآن کریم نے بیان کرنے کے بعد فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک. اے پیغمبر, جن کا ذکر اس امت کے لیے احکام و مسائل میں, ایمان میں فائدہ مند ہو رہا ہے, ان کا قصہ ہم نے بیان کیا ہے. منہم من قصصنا علیک, اور بے شمار ایسے بھی ہیں منہم من لم نقصصہم علیک, ہم نے ان کا ذکر تک نہیں کیا. علماء کرام کہتے ہیں قرآن کریم کوئی تاریخ کا افسانہ نہیں ہے, اور قرآن کریم کوئی ہسٹری بک نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے, اور قرآن کریم کا اصل مدعا وہ ہدایت ہے. جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر اس کے ذیل میں آئے گا اس کا اصل مقصد اور موضوع بحث وہ یہی ہوگا کہ ہم نے ان کے ذریعے سے کیسے کیسی ہدایت بانٹی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, وذکر فی الکتاب ابراہیم ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ. اور قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تلاش حق میں نکلے تھے اس کا واقعہ بھی بیان کیا. حضرت نے سورج کو دیکھا, بڑا خوبصورت ہے, بڑا روشن ہے, بڑا زبردست ہے, لیکن غروب ہو گیا, ختم ہو گیا. حضرت نے چاند کو دیکھا, قال لا احب الافلین, پھر سمجھ میں آئے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے, ستارے بھی کسی کام کے نہیں ہیں. اور حضرت نے اعلان فرمایا اے پوری قوم میری بات غور سے سنو, تم لوگوں کے جو یہ معبودان باطلہ ہیں, جھوٹے خدا ہیں, और अपने बनाई हुई मूर्तियां हैं, मैं इनसे बेजार हूं और इनमें से किसी चीज की इबादत का मैं कायल नहीं हूं। لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قرآن کریم کہتا ہے آج بھی حضرت ابراہیم کے اس سبق میں پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہے، سنت ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ جب انسان اس کی تخلیق ہو گئی تو فوری طور پہ اس کو علم کی ضرورت تھی۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه، اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا، یعنی دنیا میں انسانیت کو جو ممتاز کرتی ہے وہ علم ہے، اور دنیا میں انسان کو جو انسان کے شرف اور فضائل ملے ہیں وہ علم سے ملے ہیں، ورنہ آج بھی دنیا کے دیگر بر اعظموں کے جنگلوں میں ایک آدھ انسان کوئی ایسا نکل آتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس نے جنگل میں شکار میں گزاری ہے، نہ اس کو علم کا پتہ ہے، نہ وہ لکھنا جانتا ہے، نہ وہ پڑھنا جانتا ہے، نہ اس کو اللہ کا کوئی تعارف ہے۔ آپ اس کا غور سے مطالعہ کیجئے، سر سے پاؤں تک اس کو دیکھیے، اس کی زندگی کے مقاصد دیکھیے، کچھ بھی نہیں، صفر۔ جیسے جنگل میں ایک لومڑی اور ایک شیر گھوم رہا ہے، ایسے یہ بھی گھوم رہا ہے۔ لیکن جب انسان کو علم دیا گیا، اور پھر علم میں بھی دو ابواب ہیں، کچھ علوم تکوینیہ ہیں اور کچھ علوم تشریعی ہیں۔ پہلے انسان کی تربیت کی گئی، انسان کو رفتہ رفتہ اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی بجا لانے کی ٹریننگ دی گئی۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، کافر کہتے ہیں قرآن کریم ایک دفعہ میں نازل ہو جاتا، کعبہ کی چھت پہ، ہماری گھر کی چھت پہ، ہمارے گھر میں کہیں بھی آ جاتا، ہم اس کو لے لیتے۔ كذلك لنثبت به فؤادك، اے پیغمبر یہ قرآن کریم نجمن نجمن آئے گا، رفتہ رفتہ آئے گا، تاکہ آپ کے دل کو یہ مزید مضبوط کرے، یعنی آپ کی جو ہدایت کا سفر ہے اس میں دن بدن ترقی آتی رہے۔ یہ ہے قرآن کے نجمن نجمن نزول کا مقصد۔ اسی طرح انسان کو علوم دیے گئے، اور یہ جو علم کا رشتہ ہے، یہ جو علم کے حصول کا راستہ ہے، اور انسان کو جو نالج دی جا رہی ہے، یہ حقیقت میں انبیاء کے ذریعے سے ہوئی، اور انبیاء کرام وہ ایسے کامل و اکمل سنتیں اور ایسے کامل و اکمل اخلاق اور زندگی لاتے تھے کہ امور خانہ داری سے لے کر دنیا کے بڑے بڑے شعبے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، شپ بنایا، اور اس زمانے کے لوگ اس کو دیکھ کے بڑے حیران ہوتے تھے، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے اور کائے کے لیے بنائی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے کئی خصائص سے نوازا تھا، کیونکہ حضرت نے دعا فرمائی تھی، ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دیجئے، مجھے ایسی سلطنت دیجئے کہ جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ یہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وعلمناہ منطق الطیر ان کو پرندوں کی زبان سکھا دی, اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا, جیسے حضرت فرماتے تھے اس طرح ہوا چلتی تھی. اللہ نے سمندری مخلوقات, مچھلیاں اور سمندر میں نہ جانے جو کچھ ہے, وہ ساری چیزیں حضرت کی تابع کر دی, اور جنات کو حضرت کے تابع کر دیا گیا. یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے. شیاطین کو حضرت کے تابع کر دیا گیا, اور جنات سے جو زیادہ طاقتور دیو ہوتے ہیں, عفریت عربی میں کہتے ہیں, جو عفریت تھے ان کو بھی حضرت کے تابع کر دیا گیا. یہاں پہ علماء کرام ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں, چونکہ اب حضرت کا ذکر آیا ہے تو یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور مزایا کیا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کم ہیں یا برابر ہیں یا زیادہ ہیں؟ اس کا جواب حدیث شریف میں موجود ہے, اور حدیث شریف اس طرح ہے کہ رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران میں ایک جن آیا اور اس نے شرارت کی, میری نماز خراب کرنے کی کوشش کی, اور میرا یہ ارادہ ہوا کہ اس جن کو میں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں, اور صبح مدینہ کے بچے آئیں اور وہ اس کے ساتھ کھیلیں, اس کا کان کھینچیں, اس کو سزا دیں. یہ میرے الفاظ ہیں, حدیث میں اتنا ہے کہ بچے آئیں اور اس کے ساتھ کھیلیں. فذکرت دعوت اخی سلیمان, لیکن مجھے یاد آ گئی میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا, رب ہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی, فطرحته خاصا, پس میں نے دھکا دے کے اس کو دفع کر دیا, چھوڑ دیا. علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اتنی بڑی حکمت ہے کہ امت کو دو سبق سکھانا ضروری تھے. ایک سبق یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام وہ معجزات عطا فرمائے گئے تھے جو دیگر تمام انبیاء کو دیے گئے تھے, حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضا داری, آنکھ خوبا حمداری, تو تنہا داری. فارسی والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دم دیا. قم بإذن اللہ, وہ کہتے تھے اٹھو اللہ کے حکم سے, مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. آنکھ خوبا حمداری, تو تنہا داری, وہ سارے کے سارے معجزات ملا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے. لیکن ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا جز ادب ہے, الدین والنصیحہ. میں نے ابتدا میں حدیث بیان کی ہے, ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا جز وہ اپنے بڑوں سے شفقت ہے, وہ اپنے اسلاف کا احترام ہے, اور ان کے نقش قدم کا مروت ہے, اور ان کے طور طریقے پہ چلنا, اس کی کوشش کرنا, یہ اسلام کی تعلیم ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو یاد کر کے جن کو چھوڑ دیا. آج کل کیا ہوتا ہے کہ شاگرد سب سے بڑا نافرمان استاد کا ہو جاتا ہے, بیٹا سب سے بڑا نافرمان والدین کا ہو جاتا ہے, भाई सबसे बड़ा दुश्मन भाई का हो जाता है, और अजीम और मीठी दोस्तियां दुश्मनियों में नाचाकियों में बदल जाती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी तालीम में ये कमी है कि हमने अपने बड़ों, अपने आबा व अजदाद, अपने असलाफ का मकाम और मर्तबा अपने मुआशरे में उसको अहमियत नहीं दी। सबसे बड़ा कमाल आजकल ये है कि कोई मौलवी साहब ऐसे निकले कि वो सारे उलमा को बुरा भला कहे। कोई बंदा ऐसा आए कि वो अपने अलावा दुनिया के हर बंदे को गलत कहे, हर मजहब को और हर फिरके को वो तनकीद का निशाना बनाए। अवाम कहती है कि वाह वाह, ये कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं। ये नई चीज दीन में मतलूब नहीं है। कुल्लो जदीद इन लजीज दुनिया के लिए है कि दुनिया की नई चीजें लजीज होती हैं। अलबत्ता दीन जितना कदीम होगा, दीन जितना तारीखी होगा, और दीन में जितनी ज्यादा इस्नाद होगी, दीन में जितना ज्यादा तवातुर होगा, वो दीन सबसे ज्यादा पसंदीदा होगा। इसलिए कि दीन कोई बनाने वाली चीज नहीं है। दीन कोई सोचने समझने या अपने दिमाग से कोई नई इख्तिरा करने वाली चीज नहीं है, बल्कि दीन तो नाम है इत्तबा का, असलिम तस्लिम। और इत्तबा उसकी की जाती है जो पहले से यकीनी हो और पहले से मुस्तनद हो और उसके बारे में एक तारीख गवाह रह चुकी हो कि ये दीन सच्चा दीन है, ये पक्का दीन है, और यही दीन इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए लाजिम है। लोग कहते हैं कि जाहिल होना बुरी बात है, लेकिन इस सिलसिले में एक फिकी जुजिया है, वो मैं आप हजरात के सामने रखता हूं, आप उस पर गौर करेंगे तो बात समझ में आएगी। उलमाए किराम की खिदमत में एक सवाल आया, और सवाल ये आया कि बादशाह एक आदमी को काजी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो आदमी आलिम नहीं है, जाहिल है। कैसी अजीब बात है। तो क्या बादशाह सलामत उस आदमी को जज बना सकते हैं, काजी बना सकते हैं, मैजिस्ट्रेट बना सकते हैं या नहीं? ये जुजिया फिका में मौजूद है। तीन आइम्मा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्ने हंबल, इन तीनों ने फरमाया कि इस आदमी का काजी बनाना जायज नहीं है, इसलिए कि इसके पास इल्म नहीं है और जाहिल आदमी वो फैसले नहीं कर सकता। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस जुजिए का जवाब दिया कि बादशाह अगर उससे वाकयातन मोहब्बत करता है और बादशाह उसमें कोई खैर की किरण देखता है जिसकी वजह से उसको काजी बनाना चाहता है, तो बना ले, और उस काजी को चाहिए कि वो उलमा के पास जाए, उनसे पढ़े और उनसे सीखे। और इमाम साहब ने दलील दी, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम जानते नहीं हो तो अहले जिक्र से पूछो। इस बुनियाद पे हजरत ने फतवा दिया कि काजी बनाया जाएगा, लेकिन उसके फैसले बुनियादी तौर पे उसके अकेले मोतबर नहीं होंगे, बल्कि उस दौर के उलमा और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन फुकहा, अगर उनके साथ वो चलेगा तो उसके फैसले ठीक होंगे। तो ये जुजिया अगर हम आज अपनी मुल्क पे, अपनी कौम पे, अपने शहर पे, अपने मोहल्ले पे और अपने घर पे नाफिज कर लें, तो खुदा की कसम हम में और आपके दरमियान में कोई आदमी बेइल्म नहीं रहेगा, कोई आदमी बेखैर नहीं रहेगा, कोई आदमी बगैर हिदायत के नहीं रहेगा। सारे के सारे लोग ایک کام نہیں کر سکتے. علم ان لن تصوح فتاب علیکم علم ان سیکون منکم مرضا واخرون یضربون فی سبیل اللہ واخرون یقاتلون. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ مختلف کاموں میں مصروف رہو گے, کبھی کسی کی طبیعت خراب ہوگی, کبھی کوئی سفر پہ جائے گا, کبھی کوئی جہاد پہ جائے گا. اللہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا اور فرمایا کہ نماز کے اندر تم جہاں سے قرآن کریم چاہو پڑھو, جتنا چاہو پڑھو, نماز ہو جائے گی. تو کچھ دن پہلے ہمارے ایک بہت پیارے ساتھی ہیں حماد بھائی, انہوں نے فرمایا کہ ہمارے کچھ احباب ہیں دوسرے ملکوں میں, کینیڈا میں, آپ ان سے بات کریں اور آپ ان کو دین کی ترغیب دیں اور آپ ان کو احسن العلوم کے منہج کی دعوت دیں. میں نے کہا سر آنکھوں پہ, اور میں نے ان سے یہی بات کہی. میں نے کہا حدیث شریف میں یہ واقعہ آتا ہے کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ کے آس پاس رہتے تھے, یعنی مسجد نبوی سے دور رہتے تھے, لیکن کیا ہوا کہ کچھ دن بعد انہوں نے مسجد نبوی کے قریب اپنے گھر لے لیے, اور اس وجہ سے کہ ہم مسجد کے بھی قریب رہیں گے اور آسانی ہوگی آنے جانے میں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آپ نے ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ جو تم دور رہتے تھے اور دور سے نماز کے لیے آتے جاتے تھے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا. کیسی عجیب بات ہے, کوئی آج کل کے صاحب ہوتے وہ کہتے بہت اچھا کیا آپ سارے لوگ آ جاؤ, ہمارے یہاں تو جلسے میں جتنے زیادہ لوگ ہوں بس وہی نشانی ہے لیڈر کی, یہ بہت بڑا آدمی ہے, اس کا جلسہ بہت بڑا ہے. حضرت نے فرمایا نہیں, کیا مدینہ منورہ کو ویران کرنا چاہتے ہو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل حکمت دیکھیے. اس میں مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ سارے کے سارے لوگ مدرسے میں پڑھیں یہ ممکن نہیں ہے, سارے کے سارے لوگ دن رات مسجد میں موجود رہیں یہ ممکن نہیں ہے. میں آپ کو دین سے دور کرنے کی بات نہیں کر رہا, بلکہ آپ دور بھی ہوں تو دین کے قریب ہوں, یہ بات سمجھانا جا رہا ہوں. حلس صباح کے مردم بروئے کار روند, بلا کشان محبت بروئے یار روند. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ صبح صبح لوگ جب اپنے کاموں پر جاتے ہیں محبت والے اپنے یار کی طرف جاتے ہیں. ہر آدمی تو یار کی طرف نہیں جاتا ہے, کوئی کوئی لوگ ہوتے ہیں. کسی آدمی کو صبح اٹھنا ہے دفتر پہنچنا ہے, کسی کو صبح اٹھنا ہے اپنے کاروبار کو سنبھالنا ہے, کسی کو صبح اٹھنا ہے تو ترمذی شریف کا درس دینا ہے, کسی کو صبح اٹھنا ہے تو بخاری کا درس دینا ہے, کسی کو صبح اٹھنا ہے تو قرآن کریم کی کلاس دینی ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس طرح اس کے لیے آگے کام بڑھا دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ صحابہ کرام پہ نظر ڈالیے. اصحابی کا نجوم بھی آئیے ہے مقتدی تم احتدی تم. دنیا میں کوئی ایسا استاذ کسی نے نہیں دیکھا کہ جو اول سے آخر تک اپنے تمام شاگردوں کی گارنٹی دے اور اول سے آخر تک اپنے تمام ساتھیوں کی ضمانت دے کہ ان میں سے کوئی آدمی غلط نہیں ہے, ہر آدمی بالکل صحیح ہے, اور تم جس سے بھی ہدایت لوگے, جس کے بھی پیچھے چلو گے, ہدایت تمہیں ملے گی. ہمارے اور آپ کے دور میں اچانک لوگ آ جاتے ہیں, او جی فلاں زمانے میں آپ کے پاس طالب علم نے پڑھا, اب وہ طالب علم, اب وہ آدمی فلاں جگہ ایک جرم میں پکڑا گیا ہے, تو بتائیے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کو نیک کرنے کی کوشش کی, ہم نے تو ان کی اصلاح کی کوشش کی, اور وہ یہاں جب تک تھے بہت اچھے تھے, خیر خیریت سے تھے, بڑے شریف تھے, اب وہ چلے گئے ان کے اعمال کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. اور اس کی مثال وہی ہے, ہماری پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ مٹکے نے چھنی سے کہا کہ تم میں سوراخ ہیں, ذرا اپنے گریبان میں تو جھانکو, مدارس کے طلباء تمہیں بڑے نظر آتے ہیں, تمہاری یونیورسٹیوں والوں کے کارنامے, کالج والوں کے کارنامے اور بڑے بڑے ڈگریوں والوں کے کارنامے اگر یاد نہیں ہے تو تاریخ موجود ہے, تاریخ دکھا دیتے ہیں. اس لیے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ادارے غلط نہیں ہیں, اور دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو افراد کی ذمہ داری لے, گارنٹی دے آپ کو کہ جی یہ 1,00,000 لوگ ہیں اور ان میں سے ہر آدمی وہ میرے بالکل منشا کے مطابق ہے. یہ صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. ایسی پیاری جماعت تیار کی حضرت نے, ایسے غیرتی لوگ تیار کیے, ایسے دیندار لوگ تیار کیے, ایسے بہادر لوگ تیار کیے, ایسے پڑھے لکھے لوگ تیار کیے, ایسے مرحم دل لوگ تیار کیے, ایسے انصاف والے تیار کیے, ایسے شجاعت والے تیار کیے کہ زمانے میں جب کردار کی مثال دینی پڑتی ہے تو انگریز بھی حضرت عمر کی مثال دیتا ہے. ان کے انگریزی عدالتوں میں عمر لاء کے حوالے سے پوری ایک کانسٹیٹیوشن موجود ہے اور وہ اس کے مطابق اعمال کرتے ہیں. یہاں تک کہ آج بھی اگر جج کی عدالت میں کوئی اسلامی فیصلہ آتا ہے, کوئی شرعی فیصلہ آتا ہے, کوئی نکاح و طلاق و وراثت کا فیصلہ آتا ہے تو فتویٰ ہمارے دارالافتاء میں آتا ہے. فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اس آیت کے بنیاد بنا کے آج ہماری عدالتیں جیسی بھی ہیں تیسی بھی ہیں, لیکن یہ ان میں خیر موجود ہے کہ وہ علماء امت سے رجوع کر لیتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں, میں نے ابتدا میں کہا کہ شریعت کی ضرورت کیا ہے. شریعت کی ضرورت ہر انسان کے لیے لازم ہے, اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ بغیر شریعت یعنی بغیر علم, اور بغیر علم کا انسان اور جانور میں فرق نہیں ہے, اور بغیر علم کے انسان میں وہ فضائل نہیں ہے, اور جو دنیا کے علوم ہیں یہ بھی حقیقت میں آسمانی علوم ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ کائنات میں اگر علم ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے, اس لیے کہ علم اللہ کی صفت ہے, اور اللہ اپنی صفت میں کسی اور کو شریک فرما دیں تو یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. کچھ صفات ایسی ہیں اللہ نے فرمایا اس میں میں کسی کو شریک نہیں کرتا, مثلا الکبریاء ردائی, بڑائی میری صفت ہے, بڑائی میری عظمت ہے, بڑائی میری شان ہے. اگر کوئی بڑائی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا, انسان میں جب وہ آ جاتا ہے اسے تکبر کہتے ہیں. لیکن دوسری طرف اللہ نے تقویٰ دیا, اللہ نے ہمیں علم دیا, اللہ نے ہمیں قرآن کریم دیا, اللہ نے ہمیں پیغمبر دیے, اللہ نے ہمیں اسوہ حسنہ دی, اللہ نے ہمیں سنت دی. یہ سارے اپنانے والی چیزیں ہیں, ان کا اپنانے سے انسان کی انسانیت میں کمال آئے گا. گزشتہ شب جمعہ میں تفسیر میں آیت البر, ابواب البر والی آیت ہمارے موضوع تھا, اور اس میں اللہ نے جو انسان کو نصیحتیں کی ہیں کہ دیکھو مسلمانوں, اگر ایمان لانا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں, اس پہ چلنا ضروری ہے, وہ کیا نصیحتیں ہیں. ایسی نصیحتیں خدا کی قسم کوئی انسان نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا ایمان مضبوط رکھنا ہوگا, یعنی توحید, ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے, اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں, اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں, اللہ کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں, کوئی اللہ کے سوا مشکل کشا نہیں, کوئی اللہ کے سوا حاجت روا نہیں, کوئی اللہ کے سوا دستگیر نہیں, کوئی اللہ کے سوا غوث اعظم نہیں. اور پھر آگے درس دیا کہ اگر ایمان اپنا لوگے تو اس کے بعد نمبر آتا ہے عمل کا. فرمایا نماز کو اپنا لو, زکوٰۃ کو اپنا لو, اور
فرمایا احسان کرنا ہوگا. احسان کیسے؟ فرمایا اپنے رشتہ دار جو ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور فرمایا جو یتیم ہیں یعنی نابالغ ہیں اور ان کے باپ انتقال کر گئے ان کی امانت داری کرنی ہے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے. اور فرمایا جو مسافر ہیں ان کا احترام کیجئے، ان کی حفاظت کیجئے. اور پھر آگے جا کے فرمایا وہ پھر رقاب اور غلاموں کو آزاد کیجئے. میں نے وہاں عرض کیا کہ آج ہمیں بڑے لوگ آ کے ہیومن رائٹس کا درس دیتے ہیں اور این جی اوز بناتے ہیں اور ہیومن رائٹ کمیشن بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ علماء پہ نظر رکھتا ہے. کیوں؟ ہم نے اپنا سبق بھلا دیا ہے. 1444 سال پہلے ہیومن رائٹس کی بات قرآن کریم نے کی ہے. یہ خواتین کو کیوں دفناتے ہو؟ ضرورت نہیں ہے، گناہ ہے. یہ غلاموں کو پیسے دو، آزاد کرو، جان چھوڑاؤ اس کی. جنگ میں کسی مرد کو کسی خاتون کے اوپر حملہ نہیں جائز. حدیث شریف میں آتا ہے خاتون پائی گئی جو مر چکی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب غضبا شدیدا، حضرت ناراض ہو گئے. یہ کیسے ہوا؟ اور دشمن کے بھی اصول و قواعد ہوتے ہیں. میں نے اس رات کو صلح حدیبیہ کی مثال دی کہ صلح حدیبیہ میں جو شرائط طے کی گئی تھی وہ بظاہر مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھی، لیکن جب وقت آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی شرائط پہ مضبوط قائم رہے. اور اللہ نے بھی درس دیا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کوئی بات ہو، جب کوئی زبان ہو، جب کوئی عہد ہو تو اس کو وفا کرنا ضروری ہے. اور فرمایا زندگی میں حالات آتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، اپنے اندر تحمل پیدا کیجئے. والصابرین فی الباساء والضراء، کبھی صحت صحیح نہیں ہوگی تو بھی کوئی بات نہیں، اور کبھی ہاتھ تنگ ہوگا، جیب میں پیسے نہیں ہوں گے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ڈاکے شروع کر دیے جائیں اور غلط کام شروع کر دیے جائیں. فرمایا صبر کرنا ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی انسانیت کے لیے اللہ نے شریعت نازل کی ہے. اس شریعت کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی انسانیت میں کمال پیدا کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات سوالات سننا چاہتے ہیں وہ نمازیوں کا احترام میں کوئی کمی نہ کریں، کسی نمازی کے آگے بیٹھے نہ، کسی نمازی کے آگے سے گزرے نہ. سوال پوچھا ہے کہ جسم کے اعضاء عطیہ کرنا یا اعضاء کا ٹرانسپلانٹ کرانا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ آج کل بہت ہی زیادہ اہم بھی ہے اور اس میں لوگ مبتلا بھی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جسم کے اعضاء، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک، یہ اللہ کی ملکیت ہے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو ذکر ہے اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اور انسان بہت زیادہ کریم ہے، شریف ہے. ہمارے فقہا میں یہ مشہور ہے کہ انسان کا استعمال، یعنی انسان کا بال، انسان کے ناخن، انسان کے جسم کے کسی بھی چیز کا استعمال حرام ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان بہت زیادہ محترم ہے. کسی اور انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ ایک انسان کا حق تلف کر کے اس کا استعمال کرے. لیکن کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں آدمی بھوک سے مر رہا ہو اور صرف خنزیر کا گوشت موجود ہو. قرآن کریم کہتا ہے یہ خنزیر کا گوشت کھا کے جیے گا، زندہ رہے گا تو یہ گناہگار نہیں. اسی طرح شراب موجود ہے لیکن پیاس سے موت کا خطرہ ہے، تو شراب پی کے اگر اپنی زندگی بچا لے گا، غیر باغن ولا عادن، نہ وہ حد سے آگے بڑھے گا نہ وہ مزے لے گا. بالکل یہی حکم آپ سمجھ لیجئے ٹرانسپلانٹ کا ہے. ایسی شرارت کی وجہ سے یا اندر میں موجود شیطان کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جی میری ایک آنکھ فلاں کو ملے، دوسری آنکھ فلاں کو ملے، میرا ایک گردہ فلاں جگہ پہ پہنچا دیا جائے، یہ شیطان ہے. हाँ जिंदा है और उसको ऐसी तकलीफ पेश आ गई है कि जिसकी वजह से वो अब वो मौत के मुंह में जा रहा है और एक मुस्तनद डॉक्टर ये कह दे कि अगर इनका गुर्दा बदल दिया जाए या इनका उज्व का ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो इनकी जिंदगी के बचने की उम्मीद ज्यादा है, सिर्फ इस सूरत में उलमा ने इजाजत दी है जरूरतन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हजरत मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब इंसानी आज़ा की पेवंदकारी, इस मसले में वो दस्तावेज की हैसियत है, वो देखिएगा। पूछा है कि लारेब नाम रखना कैसा है। लारेब असल में नाम है ही नहीं। उर्दू में आप किसी का नाम रख दें कि कोई शक नहीं तो वो आदमी क्या नाम होगा इसका, लोग रखते हैं बेअलमी की वजह से। लारेब नाम है ही नहीं। लारेब का मतलब है शक नहीं, तो शक नहीं कायम में शक नहीं। नाम के लिए जरूरी है कि वो इसम हो, ये इसम भी नहीं है इसलिए एहतियात जरूरी है। पूछा है कि मैं लोगों का मकरूज हूं और कर्ज उतारने के लिए किस्तों पर गाड़ी लेना चाहता हूं ताकि काम करूं, लेकिन नकद और किस्तों वाली गाड़ी में कीमत में फर्क है और कुछ लोग कहते हैं कि ये जायज नहीं है। ये जायज है, उसकी वजह यह है कि फतावा आलमगीरी में और शामी दोनों में, बाहर में और इसी तरह जितने भी मोतबरात हैं उसमें एक जुजिया मौजूद है और वो ये है कि नकद में और किस्तों का फर्क मुसल्लम है। अगर एक आदमी आपको किस्तों पे भी वो चीज इतने में दे दे जितने में वो नकद पे दे रहा है तो उसके कारोबार का मकसद क्या हुआ फिर? उसने तो अपने लिए एक बखेड़ा खोल लिया है कि जी फला फला से पैसे लेने हैं। वो जो मेहनत करेगा, वो जो आपको ढूंढेगा और आपसे किस्तें वसूल करेगा और वो जो इंतजार करेगा और वो जो उसने अपना पैसा आपकी गाड़ी में लगाया है, इसके बदले में उसको कुछ तो मिलना चाहिए। ये है वो मुआवजा या ये है वो इनाम जो नकद और किस्तों के बदले में होता है। हजरत वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह का इसमें दो टोक फतवा है और हजरत फरमाते हैं कि अगर किसी को अल्लाह ने ये तौफीक दी हो कि वो नकद पे गाड़ी ले सकता है तो फिर इस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हां अगर किसी को इतनी शदीद मजबूरी है कि वो नकद पे नहीं ले सकता और घर वालों की इज्जत आबरू पामाल हो रही है रास्तों गलियों में, तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो किस्तों पे गाड़ी ले और फौरी तौर पे उसको पूरा करे, सूद के लेन देन से बचे। पूछा है कि मैं एक कंपनी में काम करता हूं, वहां से मुझे बोनस मिला है, लेकिन लोग कहते हैं कि इस बोनस में सूद भी शामिल है, यह आपकी मर्जी है। अगर आप मामले के अंदर घुसना चाहते हैं और ये बात साबित हो गई कि कंपनी के बोनस में सूद है तो फिर आपको उस पैसे से बचना पड़ेगा, लेकिन उलमा फरमाते हैं इन चीजों में ना पड़ा जाए तो बेहतर है। सवाल यह है कि आप कंपनी जाते थे, आपने वहां काम किया है, आपको इनाम मिला है। अब इनाम के बारे में कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, आपको चाहिए कि आप तकवा इख्तियार करें और एहतियात करें, हर किसी की बातों में ना आए। बोनस लेना जायज है, बोनस इनाम को कहते हैं। अब वो इनाम किधर से आया, कैसे आया, ये आपके मामलात नहीं है, ये आप उनकी हद तक छोड़ने तो बेहतर। पूछा है कि क्या गुस्सा मुतलकन नाजायज है या कुछ गुस्से जरूरी हैं। बाब गज़ब अल मुहद्दिसे इंद अल मौइज़ते इज़ा रअ मा यकरह, बुखारी शरीफ में बाब है कि ये बाब है कि मुहद्दिस को गुस्सा करना चाहिए जब वो ऐसी चीजें देखें जो नापसंदीदा हैं। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस्लाह इनकलाब उम्मत में लिखते हैं हजरत के मुर्शिद को, पीर को, आलिम को चाहिए कि वो गुस्सा करे, गुस्सा नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक दोस्त थे, वो बहुत गुस्सा करते थे, मुफ्ती साहब से भी ज्यादा हो, तो उनसे कहा गया क्यों इतना गुस्सा करते हो, कहने लगे मैं नहीं करता, मुझ पे वाजिब हो जाता है। तो कुछ सूरत हाल ऐसी होती है कि जहां गुस्सा वाजिब हो जाता है और न करने की पकड़ होगी। पूछा है कि बेटी जब दूसरे शहर में अपने वालिदैन के घर आएगी तो वो मुसाफिर होगी या पूरी नमाज पढ़ेगी। सवाल यह है कि वो कितने दिन के लिए आई है। बेटी की रुखसती हो गई, अब वालिदैन का घर उसका घर नहीं है, अब शौहर का घर उसका घर है। 15 दिन से कम रहने के लिए आई है तो मुसाफिर वाली नमाज पढ़ेंगी, अगरचे उस घर में उसका हिस्सा है लेकिन अभी तो नहीं है ना, माँ बाप हयात है, सब कुछ माँ बाप के पास है। जब विरासत तकसीम होगी वो अलग मामला है। मौजूदा हालात में अगर माँ बाप से मिलने कोई बेटी जाए दूसरे शहर में और 15 दिन से कम रहने का इरादा हो तो वो जब अपनी नमाज पढ़ेगी तो 4 रकात वाली 2 रकात। جی کافی ہے الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللہ تبارک و تعالی نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں خوشی بھیجی ہے اور میرا بیٹا ہوا ہے محسن کا بھائی دعا کیجئے اللہ تعالی اس مولود کو سعید بنائے خیر زخر ان فی دنیا والآخرہ بنائے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سچے جانشین اللہ تعالی ہمیں آپ کے اولادوں میں پیدا کرے اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین وصلى اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ لا إله إلا الله